الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ہے وہ ساتھ میں جو وہ دینے کی مدت بھی یعنی قرض ادا کرنے کی مدت بھی جو ہے اس نے طے کر لی. اب کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص نے کہ جس نے قرض لیا تھا 3000 دینار اس شخص کا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا اور بیچارہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نقصان میں آ گیا. اب جس نے قرض دیا تھا قرض خواہ وہ مقررہ تاریخ پر جو وہ اس کے پاس آ پہنچا اور اپنے قرض کا تقاضا کیا. اس کے دوست نے کہا کہ میرے حالات تو بڑے خراب ہو گئے اور میں جو یوں یوں آزمائش میں آ گیا ہوں اور میں تو بالکل کنگال ہو کر رہ گیا ہوں اور فی الحال جو وہ میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ جس کے ذریعے تمہیں قرض ادا کروں. خیر وہ جو قرض کھاتا جو اس کا دوست تھا وہ پہنچ گیا قاضی کے پاس, عدالت پہنچ گیا اور قاضی کو اس نے کہہ دیا کہ میرا جو وہ فلاں سے 3000 دینار نکلتا ہے اور میں جو ہے وہ ان سے تقاضا کر رہا ہوں مگر یہ مجھے قرض میری رقم واپس نہیں کر رہی ہے صاحب. خیر قاضی نے جو ہے وہ دونوں کو بلایا اور جب معاملہ ثابت ہوا کہ ہاں بھائی واقعی کہ یہ قرض خواہ ہے, چونکہ وہ جو شخص جس نے قرض لیا تھا وہ منکر تو نہیں تھا یعنی انکار تو نہیں کر رہا تھا کہ بھائی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے جب وہ قرض اس سے نہیں لیا, اور جب قاضی کے سامنے جب کیس واضح ہو گیا تو قاضی نے جو ہے وہ قرض لینے والے کو جس نے 3000 دینار لیا تھا اس سے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ ایک ماہ کے اندر اندر یا ایک ماہ بعد جو وہ اسے قرض لازمی ادا کر دینا. خیر قاضی سے وہ مہلت لے کر ایک ماہ کی, جب قاضی نے جو مہلت دی تھی وہ بیچارہ وہاں سے چل پڑا. اب چونکہ اس نے سن رکھا تھا درشری کے بارے میں, درشری کے فضائل کے بارے میں علماء سے کہ جو درشری پڑھتا ہے تو اس کی جو وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں جو وہ برکت بھی ہوتی ہے, تو خیر اب اس کے پاس اور کوئی چارہ تو نہیں تھا کہ کمائے یا کچھ کرے. خیر اس نے یہ کیا کہ مسجد کا کونا سنبھال لیا اور اب جو یہ وہاں جو یہ درود پاک پڑھتا رہا. جب 27th day آیا تو اسے جو ہے وہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو وہ قرض ادا ہو جائے گا, تم جو ہے وہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دو. اب یہ جو صاحب تھے خواب دیکھ کر بڑے خوشحال تو ہو گئے, پریشانی تو ان کی ختم ہو چکی جب انہوں نے خواب دیکھا, مگر چونکہ خیال یہ آیا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل مانگی کہ بھائی ایسے تم کیسے اٹھ کے آ گئے, تم دلیل تو لاؤ میں کیوں ادا کروں, تو خیر انہوں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ میں وزیر صاحب کو پیش کروں گا وزیر سلطنت کو. خیر 28th day جو وہ میں پھر جو ہے وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. تو جب میری آنکھ سو گئی تو میری قسمت انگڑے لے کر جاگ اٹھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا. جب میری آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی, مگر تیسری رات میں جو ہے وہ پھر اسی طرح ہوا کہ میں سو گیا تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وزیر مملکت عیسیٰ علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا مجھے ارشاد فرمایا. تو میں نے عرض کی فدا کو امی وابی یا رسول اللہ، آپ پر جو ہے وہ میرے والدین فدا، میں چلے تو جاؤں مگر اگر مجھے جو کوئی علامت چاہیے، کوئی دلیل چاہیے کہ اس کو میں کچھ پیش کر سکوں پروف کے لیے. تو یہ سن کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اس بات کی تحسین فرمائی، یعنی اس بات کو خوش آئین کہا، اور فرمایا کہ اگر وزیر مملکت علی بن عیسیٰ تم سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے، کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ عمل جسے اللہ تبارک و تعالی اور کرامن کا تبین کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ عمل وزیر جو ہے وزیر مملکت نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ صرف اللہ اور ان کا یہ معاملہ تھا. تو یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ تشریف لے گئے اور یہ شخص جب بیدار ہوئے تو نماز فجر کے بعد یہ مسجد سے باہر قدم رکھا، اور آج جو ہے وہ مہینہ بھی پورا ہو چکا تھا. تو یہ کہتے ہیں صاحب کے میں جو ہے وہ وزیر صاحب کی رہائش گاہ پہ پہنچ گیا، اور وزیر سے جو ہے وہ سارا قصہ میں نے کہہ سنایا. جب وزیر نے مجھ سے دلیل طلب کی کہ اس خواب کی دلیل کیا ہے، کوئی ایسی نشانی بتاؤ کہ جس سے میں یہ سمجھوں کہ یہ خواب تم نے حق دیکھا ہے، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی مجھے فرمایا تھا کہ اس سے کہہ دینا کہ تم جو ہے وہ روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہو، ورنہ اس سے پہلے تم کسی سے کلام نہیں کرتے، اور یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے کہ جسے دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وزیر مملکت کو جب یہ علامت بتائی، یہ درشی پڑھنے والی بات بتائی، تو وزیر صاحب جو وہ خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور فرمایا مرحبا بی رسول اللہ حق کا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے آئے. تو ان میں سے 3000 دینار انہوں نے جو ہے وہ گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا کہ اس کا جو وہ تم قرض ادا کر دینا. 3000 مزید دیے اور کہا کہ یہ جو وہ تمہارے اہل و عیال کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے. 3000 مزید دیے کہ ان 3000 کے ذریعے جو ہے تم جو ہے وہ کاروبار کرنا. اچھا اب جو ہے یہ صاحب جو ہے وہ دینار لے کر پہنچ گئے عدالت پہنچ گئے، چونکہ آج وقت تھا، 30واں دن تھا، قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے، اور ادھر جو ہے وہ جو قرض خواہ جو تھا، جس نے قرض دیا تھا، وہ شخص بھی پہنچ گیا. اب جو ہے وہ جیسے اس نے تقاضا کیا، قاضی صاحب نے کہا بھائی رقم 3000 دینار، تو یہ جو صاحب تھے جو کہ ایک ماہ پہلے کنگال تھے، ایک ماہ پہلے کے 3 دن پہلے جو کنگال تھے، انہوں نے 3000 دینار نکالے اور قاضی کیا کہ پیش کر دیے. اب چونکہ قاضی تو قاضی تھا، چونکہ ایک ظاہر ہے کہ عدالتی نظام اسلامی نظام، تو قاضی صاحب نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس دینار کہاں سے آئے، کہ تم تو کنگال تھے، تمہیں تو نقصان ہو گیا تھا، تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اب یہ 3000 دینار تمہارے پاس کہاں سے آ گئے کہ اب جو ہے تم یہ اس کا قرض ادا کر رہے ہو. انہوں نے جو وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے جو ہے وہ اس طرح درود پاک پڑھے، پھر جو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے جو ہے پھر وہ وزیر مملکت نے مجھے اس طرح رقم دی، اور یہ مجھے کہہ کر تو یوں میں یہاں پہنچا ہوں یہ رقم لے کر. تو خیر قاضی صاحب اندر گئے اور قاضی صاحب جو وہ 3000 دینار انہوں نے لیے، اور یہ 3000 دینار جو قاضی صاحب نے قرض خواہ کو دے دیے. تو قرض خواہ نے کہا، اچھا جب قاضی صاحب جب دینے لگے دینار، تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ساری برکتیں ساری رحمتیں جو ہے یہ وزیر مملکت علی بن عیسیٰ کیوں لے، میں بھی جو ہے اس میں اپنا حصہ شامل کرتا ہوں. تو یوں کہتے ہوئے قاضی صاحب نے قرض خواہ کو رقم دی. تو ادھر قرض خواہ نے کہا کہ یہ ساری برکتیں آپ اور وزیر مملکت کیوں لیں، میں بھی جو ہے اس حصے میں حقدار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں جو اپنا قرض معاف کرتا ہوں. اب جب یہاں سے قرض معاف ہوا تو قاضی صاحب نے جو رقم دی تھی ان صاحب کو کہ آپ جو اس سے اپنا قرض ادا کریں، تو انہوں نے یہ رقم قاضی صاحب کو واپس کر دی کہ چونکہ انہوں نے مجھے قرض معاف کر دیا ہے اور اب میں اس رقم کا کیا کروں گا. تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب نے کہا کیونکہ یہ رقم جو ہے وہ میں نے اس طرح دی تھی کہ میں اس رحمت والے معاملے میں میں اس حصے میں میرا بھی حق شامل ہو، تو لہذا اب جو ہے نا میں یہ رقم واپس نہیں لوں گا، اب یہ تمہیں رکھنی ہی پڑے گی۔ تو لہذا یہ شخص جو ہے وہ اس طرح 12,000 دینار لے کر بخوشی چل پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کثرت سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، چاہے کوئی پریشانی آئے یا نہ آئے، خوش ہوں یا غم میں ہوں، پریشان ہوں یا خوشحال ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، کہیں بھی ہو، ہمیں جو وہ درود شریف ایک مقررہ تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ یہ چونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جہاں تک کثرت کی بات ہے تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن بھر میں 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا، اگر کوئی صبح کو 500 بار، شام 500 بار پڑھے، اگر کوئی صبح 200 بار، شام 200 بار، اگر کوئی دن بھر میں 400 بار پڑھے، اگر کوئی 300 بار پڑھے تو اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اور اکثر علماء کا قول ہے کہ 300 بار کو اکثر علماء نے جو وہ کثرت والی تعداد میں شامل فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو 300 بار درود پاک پڑھے گا تو حدیث پاک میں، احادیث کریمہ میں جو مطلق جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے فضائل و برکات آئے ہیں، تو 300 بار پڑھنے والے کو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکات مولانا نے ہمیں جو ہے وہ یہ مدنی ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ساری دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے جو ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا فرمایا ہے، جبکہ دنیا بھر کے لوگوں، جبکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں 72 مدنی انعامات کا تحفہ دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک مدنی انعام جو ہے وہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بھی ہے، تو اگر ہم ان مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، ان مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ 313 بار درود پڑھنے کی بھی عادت بن جائے گی۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ، چونکہ بیان کرنا یا سننا یہ بھی جائز کام ہے بلکہ باعث ثواب ہے، تو اس میں اگر جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلی کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک صاحب زادی، جو کہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور پرہیزگار بھی تھی، جب وہ لڑکی، جب وہ بچی شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا، مگر حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے، یعنی کسی نیک اور صالح نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان پر آپ کی نظر پڑی کہ جس نے اچھی طرح نماز ادا کی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت اور نیک سیرت ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا میرے ساتھ رشتہ کون کرے گا؟ تو شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں کرتا ہوں، یہ کچھ درہم رکھو اور ایک درہم کی روٹی، ایک کا سالن اور ایک کی خوشبو خرید لو۔ چنانچہ اس طرح جو حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صاحب زادی کا نکاح اس سے کر دیا۔ دلہن جب دولہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا कि पानी की सुराही पर एक सूखी रोटी रखी हुई है। तो दुल्हन ने पूछा ये रोटी कैसी है, तो दूल्हा ने कहा ये कल की बासी रोटी है, मैंने इफ्तार के लिए रख ली थी। ये सुनकर वो वापस होने लगी, वो दुल्हन घर से वापस जाने लगी, तो ये देखकर दूल्हा बोला कि मुझे मालूम था कि शेख किरमानी की शाहजादी मुझ गरीब इंसान के घर नहीं रोक सकती। तो दुल्हन बोली कि मैं आपकी मुफलिसी के बायस नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए लौट कर जा रही हूं कि रब्बुल आलमीन पर आपका यकीन बहुत कमजोर नजर आ रहा है। मुझे तो मेरे वालिद पर हैरत है कि उन्होंने आपको पाकीजा खसरत नेक और साले कैसे कह दिया। दूल्हा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मैं इस कमजोरी से माजरत खाऊं। दुल्हन ने कहा अपना उज्र आप जाने, अलबत्ता मैं ऐसे घर में नहीं रुक सकती कि जहां एक वक्त की खुराक जमा रखी हो। अब या तो मैं रहूंगी या ये रोटी रहेगी। खैर दूल्हा ने फौरन बाहर जाकर वो रोटी खैरात कर दी। रहे सब शाद घर वाले शहा थोड़ी सी रोजी पर, अता हो दौलते सब्रो कनाअत या रसूल अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि जमाने के मशहूर वलीउल्लाह हजरत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नूरे नजर की अपनी बेटी की किस कदर बेहतरीन अंदाज में तरबियत फरमाई थी, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी का तवक्कुल भी किस कदर जबरदस्त था कि जो कि अपने शोहर के घर में मुनासिब सहूलियात माल और दौलत की कसरत की वजह से नहीं, बल्कि शिकवा भी क्या तो इस बात का क्या कि इफ्तारी के लिए रोटी बचाकर क्यों रखी थी। क्योंकि अहलुल्लाह के नजदीक ये तवक्कुल के खिलाफ था और उस शहजादी को ये मदनी सोच उनके वालिद गिरामी हजरत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदनी तरबियत की बदौलत ही मिली होगी कि जो कि खुद मुत्तकी और परहेजगार और अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा रखने वाले बुजुर्ग थे। लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी अंदाज पर अपनी साहिबजादी की मदनी तरबियत फरमाई और इनके लिए इबादत गुजार शख्स का इंतखाब फरमाया ताकि तकवा और परहेजगारी की बरकतें इनकी नस्लों में भी मुंतकिल हों। क्योंकि अगर इंसान खुद नेक हो तो उसकी नेकियों से उसकी नस्लों को भी फायदा होता है। चुनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नेकियों से उसकी औलाद और औलाद दर औलाद की इसलाह फरमा देता है और उसकी नस्ल और उसके पड़ोसियों में उसकी हिफाजत फरमाता है और वह सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पर्दे और अमान में रहते हैं। सल्लु अलल हबीब। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अफसोस कि हमारे माशरे में औलाद की तरबियत के मामले में इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया जाता है और शायद यही वजह है कि वालिदैन जो है वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं होते। जब ये खुद तरबियत याफ्ता नहीं होते तो अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे। वालिदैन खुद शरई अहकाम से वाकिफ नहीं है तो अपनी औलाद को क्या शरई अहकाम सिखाएंगे। वालिदैन जब खुद कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते, खुद नमाज दुरुस्त पढ़ना नहीं जानते, खुद नमाज के मसाइल नहीं जानते, खुद कुरान के मसाइल नहीं जानते, खुद शरीयत के मसाइल नहीं जानते तो अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे। अपनी औलाद को क्या कुरान पाक पढ़ना सिखाएंगे। अपनी औलाद को क्या कुरान पाक की तिलावत का ज़हन देंगे। अपनी औलाद को क्या नमाज का ज़हन देंगे। जब ये खुद नहीं जानते तो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे। जो खुद इन बातों के मोहताज हों तो अपनी औलाद को क्या देंगे। इसीलिए जब आजाद ख्याल वालिदैन की बेटियों के जब रिश्ते आने लगते हैं तो वालिदैन इस बात को तरजीह देते हैं कि लड़का अमीर होना चाहिए, लड़का बहुत बड़ा होना चाहिए, लड़का मुख्तलिफ दुनियावी उलूम और फुनून की डिग्रियां रखने वाला हो, मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखने वाला हो, नमाज चाहे एक भी ना पढ़ता हो, अगर जब फासिक को फाजिर हो, हराम रोजी कमाता हो, सूदी लेन देन करता हो, अलगरज बेअमली का नमूना हो, मगर लड़का ऐसा होना चाहिए। अफसोस की बात यह कि अगर कोई ऐसा लड़का आ जाए जो मुत्तकी और परहेजगार हो और हलाल कमाता हो बाकदर किफायत, नान नफके पर कादिर हो, तो अब अगर लड़की का वालिद अगर किसी ऐसे से मशवरा करता है तो वो जो मुशीर होता है वो कहता है नहीं नहीं इंतजार कर लो, अभी इंतजार करो, ये तो बहुत गरीब है, ये तुम्हारी बेटी को क्या रखेगा, किस तरह रखेगा, कैसे रखेगा। खैर यूं भी रिश्ता चले जाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रहे कि हमारे आका व मौला मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी दीनदार शख्स से निकाह करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें वो शख्स पैगाम निकाह दे कि जिसकी दीनदारी और अखलाक तुमको पसंद है तो निकाह कर दो, अगर ये ना करोगे तो जमीन में फितने और लंबे चौड़े फसाद बरपा हो जाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी जब तुम्हारी लड़की के लिए दीनदार आदत व अतवार का दुरुस्त लड़का मिल जाए तो सिर्फ माल की हवस में और लखपति के इंतजार में जवान लड़की के निकाह में देर ना करो, इसलिए कि अगर मालदार के इंतजार में लड़कियों के निकाह ना किए गए तो उधर तो लड़कियां बहुत कवारी बैठी रहेंगी और इधर लड़के बहुत से बेशादी रहेंगे जिससे बदकारी फैलेगी और बदकारी की वजह से लड़की वालों को शर्मिंदगी होगी और नतीजा यह होगा कि खानदान आपस में लड़ेंगे, कत्तोगारत होंगे, जिसका आजकल जहूर होने लगा है। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि जो कि बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और हदीस पाक की इनके शुरुआत भी हैं, तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई जो नेक औलाद होती है तो वो अपने वालिदैन का सहारा होती है। आइए, ये तो ज़िमनन जो रिश्ते के हवाले से ये बात आ गई, आइए हम जो है वो औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ सुनते हैं। खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई को अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, तर्जमा कंसुल ईमान, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम अपने घर वालों को किस तरह आग से बचाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें उन कामों का हुक्म दो जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है और उन कामों से मना करो जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। हमारे अकालम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को तीन खसलतों की तालीम दो, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक की तालीम। एक और मकाम पर हमारे अकालम ने इरशाद फरमाया औलाद का वालिद पर यह हक है कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार बनाना है, और औलाद के लिए उससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि यह चीज दीन और दुनिया में काम आती है। तो मां बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से ना जाएं, इन्हें दीनदार बनाकर जाएं, जो खुद इन्हें भी कब्र में काम आवे कि जिंदा औलाद की नेकियों का सवाब मुर्दे को कब्र में मिलता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बच्चों की इस्लामी तालीमात, इस्लामी तालीम, उसकी तरबियत जितनी आज जरूरत है ना, शायद इससे पहले कभी ना थी, क्योंकि आज हर तरफ शैतानी कामों और गुनाहों के आलात की भर मार है। आज गुनाह करना आसान है, गुनाहों के आलात मुहैया हैं, और अपनी औलाद को सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम से आरास्ता करने का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है। جبکہ پہلے کے دور میں اولاد کے لیے دینی تعلیم کو زیادہ حیثیت دی جاتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی متقی ہوتی تھی، والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی پرہیزگار ہوتی تھی، والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی ان کی اولاد کا بھی علماء میں شمار ہوتا تھا۔ مگر اب دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جانے لگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولاد کی تربیت کا ذہن دینے کے لیے چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھتے، یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہمارے لوگ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاقیات اور ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ ان کی تعلیم کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بھی خراب صحبتوں میں اور کھیل کود میں جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یا ذلت کی نوکریاں کرتے ہیں، یا چور ڈاکو اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل میں گزار دیتے ہیں، اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں، ہر وقت بوٹ سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ دیگر نہ ہونے والی مجلسوں میں شریک کراتے ہیں۔ جب یہ نونیحال بچہ کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلیمہ تک نہیں سکھایا جاتا، کالج یا اسکول میں ڈال دیا، زیادہ خرچ کرنا، فیشنیبل بننا سکھایا گیا، خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب یہ نونیحال بچہ کالج سے باہر آئے، اگر خاطر کا نوکری مل گئی یا وہ کوئی بڑا بزنس مین بن گیا، تو اب یہ صاحب جو ہیں، یہ جو نونیحال صاحب ہیں، یہ اب جو ہے نا بہادر بن گئے۔ اب نہ تو یہ بچہ ماں باپ کا ادب جانے، نہ ہی ماں کا ادب جانے، نہ ہی باپ کا ادب جانے، نہ ہی جو ہے وہ بیوی کا حق جانے، نہ ہی یہ شخص اولاد کی پرورش سے واقف۔ بس ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ بس اس طرح رہے، بس ہم جو ہے وہ مال کمائے تو یوں رہے تو یوں رہے، بس یہی اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی، یعنی کوئی خاطر کا کوئی اچھی والی نوکری نہیں ملی، یا کوئی کاروبار اچھا والا نہیں ملا، تو اب ایسے لوگوں کو جو ہے نا بہت مصیبت پڑتی ہے، بہت آزمائش آ جاتے ہیں، کیونکہ کالج میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک خرچ کرنا سیکھا، بلکہ جبکہ کمانا نہیں سیکھا، چونکہ مفت کا مال آیا، والد کی طرف سے آیا، اب یہ خرچ کرتا رہا، تو لہٰذا یہاں جو اس نے کمانا نہیں سیکھا۔ اچھا، اپنا کام خود کرنے کی عادت نہیں تھی، نوکر کر دیتے تھے کام کاج، تو چونکہ خود اپنا کام کرنا نہیں سیکھا، اب یہ لوگ کالج کسی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدماش ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ لوگ جو ہے وہ جعلی نوٹ بنا کر جیل میں گزارتے ہیں، یعنی ایسے دھندے کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے پھر آخر کار ان کو جیل میں جانا پڑتا ہے، یعنی جو ہے وہ حکومت کی گرفت میں آ جاتے ہیں، یا ڈاکو یا بدماش یا بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے، وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں۔ مفتی صاحب تعویذ دو جس سے بچہ کہنا مانے، مفتی صاحب تعویذ دو کہ جس سے بچہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ مگر دوستو، فقط تعویذ سے کام نہیں چلتا، کچھ ٹھیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ مفتی صاحب نے جو نا یہ چوٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہمیں فرمایا ہے، اور ایسے حالات کو یہ جائزہ لے کر انہوں نے یہ اسلامی زندگی ان کا رسالہ ہے، اس میں جو نا یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے۔ یہ امیر سنت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا کچھ اور کاٹا کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا تو اس نے کچھ اور تھا اور جب کاٹنے کی باری آئی تو وہ کچھ اور ہو جائے. ایسا ممکن نہیں. تو بس یہی مثال اولاد کی ہے کہ والدین اگر اپنی اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے, اس کے باوجود اگر پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں, ہمارے بچے بھی پرہیزگار بن جائیں, ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں, ہمارے بچے معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والے بنیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جب نتیجہ ان کی اس تمنا کے برخلاف نکلتا ہے, تو اب چونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے, اور اس وقت اگر والدین اصلاح کرنا بھی چاہیں تو اب نہیں کر پاتے. تو بگڑی ہوئی حالات سے بیزار والدین اگر ٹھنڈے دل سے ان کے بگڑنے کے اسباب پر اگر غور کریں تو انہیں اس میں اپنا قصور زیادہ نظر آئے گا. مثلا بچہ اگر کام کاج نہ کرے, یا اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے, یا اسکول یا کوچنگ سینٹر کی چھٹی کر لے, یا تاخیر سے جائے, یا پڑھائی میں چور ہو, یا کسی تقریب میں جانے کا یا مخصوص لباس پہننے کا کہا جائے اور وہ اس پر راضی نہ ہو, یا اسی طرح دیگر دنیاوی معاملات میں اگر مگر سے کام لے یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے, تو والدین ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے ہیں, اسے کھڑی کھڑی سنا دیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اسے لیکچر دیتے ہیں, حتیٰ کہ مار پیٹ بھی اسے کر ڈالتے ہیں, کہنے مار پیٹ سے بھی نہیں بچتے. لیکن اگر یہی بچہ نمازیں قضا کرے, یا جماعت سے نماز نہ پڑھے, یا مدرسے میں نہ جائے, یا تاخیر سے جائے, موبائل فون یا دیگر ذریعوں کے ذریعے نا محرموں سے میل جول رکھے, فلمیں ڈرامے دیکھے, گانے باجے سنے, نت نئے فیشن اپنائے, حرام و حلال کی پرواہ نہ کرے, جھوٹ بولے, غیبتیں کرے, ناجائز فیشن اپنائے, تو اب والدین اسے کچھ بھی نہیں کہتے. پوچھ گچھ کرنا تو درکنار, بلکہ والدین کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا. اور پھر اولاد کی اس طرح کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے والدین کو ایسے برے دن دیکھنے پڑتے ہیں. آئیے ایک عبرت انگیز حکایت سنتے ہیں. امیر غافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو ابو حفص رحمت اللہ تعالی نے ان سے حیرت سے پوچھا, کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں, ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ. تو ابو حفص رحمت اللہ تعالی نے دریافت کیا, کیا آپ نے اسے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا, کیا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کھیتی باڑی کرتا ہے. تو سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا, شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا تو بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا. قرآن پاک تو اسے پڑھنے آتا نہیں کہ کچھ روحانیت نصیب ہوتی, بس یوں ہی غفلت میں جب وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا, اور ایسے میں آپ اس کے سامنے آگے ہوں گے, اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آگے ہے اور اس نے اس کو ہانکنے کے لیے سر پر کوئی چیز دے ماری, تو شکر کیجئے کہ آپ کا سر نہیں پھٹا. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ایک روایت سنیے اور اپنی اولاد کی تربیت کا ذہن بنائیے, چونکہ یہ ہم پر لازم ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین پر ہے. والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں, اسے آداب سکھائیں, اسے اخلاقیات سکھائیں, اسے کی چیزیں سکھائیں. بروز یہ قیامت ایک شخص کے بیوی بچے بارگاہ خدا ودیے عز و جل میں حاضر ہو کر فریاد کریں گے کہ ہمارے رب عز و جل اس شخص سے ہمارا حق دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے احکام نہیں سکھائے اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، لیکن ہم لا علم تھے، لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اسے میزان یعنی ترازو کی جانب لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کی مثل نیکیاں لائیں گے، تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، دوسرا بڑھے گا وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کر لے گا، اس طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے اس سے لے لیں گے، اب وہ شخص اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ لے گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے، فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سنا آپ نے کہ جو والدین اپنی اولاد کی مدنی تربیت نہیں کرتے تو انہیں کیسی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا، تو لہذا اچھے والدین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیے، اپنی اولاد کو نماز سے محبت اور نماز پڑھنے کی تعلیم دیجئے، اپنی اولاد کو سنتوں سے محبت اور سنتیں سیکھنے کا ذہن دیجئے۔ اب یہاں جو ہے وہ مسئلہ تو یہ کہ ہم خود نماز پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں خود نماز کے بارے میں نہیں معلوم، تو ہم جو ہے وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے نماز کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، دو رکعت نماز پڑھنا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے، دنیا و معافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے، ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نمازی جنت میں داخل ہوگا، اور نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں، نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے، نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے، نمازی کامل مؤمن ہے اور نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ یہ تو ہم نے چند فضائل سنے، تو جس طرح نماز کے فضائل و برکات ہیں اسی طرح ترک نماز یعنی نماز چھوڑنے کی بھی وعیدیں ہیں، سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے سنائے بھائیوں، واقعی نماز کے جو ہے وہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے وعیدات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، اور قرآن میں ہمارے رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا حق ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں ان اسلامی بھائیوں کو وسوسہ ہے، ان لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں بچ پاتے. اچھا، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، دنیاوی بھی اس کے فوائد ہیں، تو ہمیں یہ فوائد کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ذرا اپنی نماز چیک کر لیں یا چیک کروا لیں کہ وہ اپنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، چونکہ نماز اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کا بھی کچھ سلیقہ ہے کہ نماز کی جو ہے وہ 6 شرطیں اور 7 فرائض ہیں. جب شرطیں پوری ہوں گی تب فرائض کی باری آئے گی، جب شرطیں اس کی پوری ہوگی اب یہ نماز میں انٹر ہوگا. اچھا، نماز میں انٹر ہونے کے بعد ہی اسے اس طرح رہنا ہے کہ خروج بسنعی، جو اس کا آخری فرض ہے کہ نماز سے باہر نکلنے کا، اس وقت تک بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے وہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز سے باہر ہو جائے. تو یہ اس کو سیکھنا فرض ہے، یہ ہم پر سیکھنا فرض ہے. نماز کے شرائط جاننا ہم پر فرض ہے، نماز کے فرائض سیکھنا ہم پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں اپنی زندگی سنتیں اور آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو سدا رہے سلامت.